نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اپنے پیارے نبی کی امت میں شامل کیا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ بھی دی. ہم باشعور لوگ ہیں، اور اس سے بھی بڑی نعمت کہ ہم قرآن سے پیار کرتے ہیں. میرا اپنے سمیت آپ سب سے گمان ہے کہ ہم سب کو اللہ کے اس کلام سے بڑی محبت ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اگر قرآن کو چومنا جائز ہوتا اور قرآن سے پیار کرنے کا کوئی عملی طریقہ اور بھی ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہم ضرور اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں ہمیں ان باتوں کی خبر بھی دے دیتا ہے جو ہمارے ماں باپ، ہمارے دوسرے پیارے، جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں نہیں دی ہوگی. کیونکہ اللہ کی یہ کتاب اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر جو چیزیں ابھی نہیں آئیں اس کی بھی خبر دیتی ہیں. آج انہی میں سے ایک چیز پہ ہم مزید بات کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، یا حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کرو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. دنیا میں لفظ حساب کتاب بڑا مشکل لگتا ہے، ایسے ہی اکثر بچے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھئے تو ان کو میتھمیٹکس مشکل لگتا ہے. جس دن میتھ کا پیپر ہو، حساب کا پیپر ہو، اس دن لوگ بڑے پریشان دکھتے ہیں اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شوہر اگر صرف ایک مہینے میں آپ کو جتنے پیسے دیتے ہیں اس کا حساب لے لے. آج کل تو مجھے لگتا ہے کوئی ایسا شوہر ہے ہی نہیں کہ جو لے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو ایسے لوگ ہوں گے کہ صرف آپ کو وہ پیسے جو انہوں نے تھوڑی سی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ہفتے مہینے کے لیے دیے ہیں، اگر اس کا آنے بھائی کا حساب مانگ لیں تو مشکل ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ خود کسی کے ساتھ لین دین کرتے وقت جو سب سے نا انجوائے کرنے والا حصہ ہوتا ہے وہ حساب کتاب کا ہوتا ہے. ہم سب نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت جو 17ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. کیا پتہ چلا کہ یہ غفلت کے پردے آپ کی میری زندگی سے چاہ کب ہوں گے جب ہم اپنا حساب خود لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روایت منسوخ ہوتی ہے، کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ دوسرا ہمارا حساب لے، اس سے بہت بہتر نہیں کہ ہم اپنا حساب خود لے لیں. سچ ہے نا؟ دیکھیے خود بندہ کوئی کام کرے نا، ذرا سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر ہی لیتا ہے، لیکن جب دوسرا ہم سے حساب کتاب لے اور اچانک لے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. آپ کی میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہیں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے کا کہا جائے، یعنی اگر تم یہ کوشش بھی کر لو کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو تو تم نہیں گن سکتے. لا تُحْصُوهَا، یہ قابل گنتی چیز ہی نہیں، حساب کتاب میں گنتی میں وہ فگر ہی نہیں بنا کہ جس سے تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو. اور اس کو اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں لے کر دیکھیں تو کیا ہم اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے نا. کیا ہم جسم میں خون کے قطروں کو گن سکتے ہیں؟ آج تک کتنی روٹیاں کھائیں گن سکتے ہیں؟ کتنا دودھ پیا گن سکتے ہیں؟ بڑی بڑی چیزیں تو چھوڑ دیجئے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب کتاب نہیں رکھ پاتے. تو پتہ کیا چلا کہ قیامت کے دن بہت ہی اچانک معاملہ نہ ہو جائے اس بندے کے ساتھ جو زندگی بھر غفلت کے ساتھ جیتا رہا اور اس کو یہ لگا کہ میری زندگی کا حساب نہیں ہونا. تو زندگی میں اپنا حساب خود لینے کی کیا صورتحال ہوتی ہیں، اسی کا دوسرا نام شعور ہے. باشعور زندگی بسر کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ بات زیادہ اچھی سمجھ آ سکتی ہے. جب آپ شاپنگ کے لیے کبھی جاتی ہوں گی, اگر کبھی جاتی ہوں گی, تو کبھی ایسا ہوا کہ پرس میں پیسے ہی نہ ہو اور آپ شاپنگ کرتی ہی جائیں, یا پھر شاپنگ کے دوران ہی آپ کو پتہ ہے کہ پیسے تھوڑے ہیں, چیزیں جو ڈھونڈ رہی ہوں, خرید رہی ہوں, اپنی کارٹ میں ڈال رہی ہوں, وہ زیادہ ہے, تو کیا آپ انتظار کریں گے کہ کاؤنٹر پہ جائیں اور وہاں جا کر آپ کے ساتھ یہ سارے معاملے ہوں اور آپ سب کے سامنے شرمندہ ہوں؟ کبھی راہ چلتے ٹکٹ چیک کر ٹکٹ پوچھ لے اور ٹکٹ گم جائے تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. کیا پتہ چلا کہ ہم اس دنیا میں بھی بہت تھوڑی سی رسوائی بھی برداشت نہیں کر سکتے, کہ کیا کہاں قیامت کے دن جب آپ کی میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا معاملہ لانا ہے, تو کیا اس وقت ہم لوگ اس وقت اس بات کے لیے تیار ہیں؟ اور دنیا میں آج ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری بہن کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جو بھی چیز آپ نے اور میں نے لینی ہے اس کا حساب لینا دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے اس دن قیامت کے دن نعمتوں کا حساب کیا جائے گا, لیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم, اپنا حساب کرو, قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. وتزینوا للارض الاکبر, اور اپنے آپ کو اس بہت بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو. سوچیے ذرا, آپ کی میری ایک بہت بڑی پیشی ہونی ہے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن اگر کسی کو کسی مقدمے کے سلسلے میں عدالت میں جانا پڑے, یا جس کو آج ہماری زبان میں کچہری کہتے ہیں, کیا دل کی حالت ہوتی ہے؟ اور میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اللہ ڈاکٹرز اور وکیلوں کے حوالے کسی کو نہ کرے. سچی بات ہے, اور ایسا خوفناک قسم کا منظر اور ماحول ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو, کیونکہ انما یخف الحساب, بے شک حساب ہلکا ہوگا. یوم القیامتی, قیامت کے دن, کس کا؟ علی من حاسب نفسہ فی الدنیا, اس کا جس نے اس دنیا میں اپنا حساب خود لیا ہوگا. دیکھیے, آپ روز اپنا جمع تفریق کر کے رکھیں تو اینڈ آف دا منتھ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی نا, گھر سے ہی پیسے گن کر لے کر جائیں تو بل جمع کروانا آسان ہوگا نا. چینج پورا لے دے کر جتنی چیز ہو وہ رکھی ہو تو بہت آسان ہوتا ہے. یہی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اس میں ایک شعور دلاتے ہیں مجھے اور آپ کو. ہم بعض دفعہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو روپے پیسے ہیں یا زیور ہے یا پراپرٹیز ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا؟ نہیں, ایک ایک چیز, مثلاً آپ دیکھیں ایک نعمت ایسی ہے جس کو شاید یہاں رہ کر آپ اور میں نعمت سمجھتے بھی اب نہ ہوں, کیونکہ عام بہت ہے, سستی بہت ہے, اور وہ ہیں ماسیاں, غلام. آج غلام نہیں ہیں لیکن ہمارے خدمتگار. ہم ان کو بعض دفعہ اپنے زر خرید غلاموں سے بھی زیادہ بڑا سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے, عبداللہ بن مسعود الانصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے میں نے ایک آواز سنی, ابو مسعود یاد رکھو جتنی تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے. کہتے کہ میں نے پلٹ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا, اللہ کے نبی, یہ غلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے. اور آپ نے فرمایا, اگر تو اسے آج آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی, اور یا فرمایا کہ جہنم کی آگ تجھے چمٹ جاتی. مسلم کی روایت. اور اسی طرح کا ایک واقعہ ابو ذر کے ساتھ بھی آیا تھا, کہنے لگے میرا غلام ہے, کبھی تنگ کرتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں, کبھی برا بھلا کہتا ہوں, قیامت کے دن کیسے حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے اور اس دونوں کو پیش کیا جائے گا, جتنی اس کی خطا یا غلطی تھی اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, اور جتنی تیری مار تھی یا ڈانٹ ڈپٹ تھی اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. اگر تیری ڈانٹ کم نکلی یا تیرا مارنا اس کو کم نکلا اور اس کی زیادتی زیادہ ہوئی تو تو بچ جائے گا, لیکن اگر اس کی غلطی, اس کی سزا, اس کا جرم چھوٹا نکلا تو پھر تجھے وہاں پکڑا جائے گا. کہا اللہ کے نبی, اب تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں. اتنا خوف تھا ان کو آخرت کے حساب کا. ہم سارا دن کوستے ہیں, وہ لوگ جو ہماری خدمت کرتے بیچارے, ہمارے اتنے کام کرتے, اور جب دل چاہے جو بچا کھچا ہم ان کے آگے رکھ دیتے ہیں, کھا لو انہوں نے کون سا بولنا ہے, انہی کے ہاتھوں سے تازہ کھانے پکواتے ہیں اور انہی کو باسی کھانے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ ملازم, یہ غلام بھی ہمارے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی جانور پہ بھی اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی نا, تو तो उसको भी हिसाब होगा। वो तो आपने मिसाल कई दफा दी सुनी होगी ना कि एक बिल्ली को रखा और उसको खाना ना दिया और वो भूख से मर गई, तो उस पे भी अल्लाह की पकड़ आ गई। तो मेरे आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने फरमाया कि बेसींग वाली बकरी से हिसाब लिया जाएगा, सींग वाली बकरी का जिसने उसको मारा होगा, हत्ता कि च्यूंटी च्यूंटी से बदला लेगी। और आप याद रखिएगा कि दुनिया में जितनी नेमतें ज्यादा है ना, उतना हिसाब ज्यादा है। आज हमारे एक हवस का कल्चर है ही कुछ नहीं। ये तो नहीं कहते, बस कहते हैं जब नया आए बाजार में वो नहीं है, जो मेरी बहन के पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरी दोस्त के घर में फर्नीचर है वो मेरे पास नहीं है, वो जोड़ा जो उसको पहना देखा है वो मेरे पास नहीं है, और जो उसके पास है वो नहीं है। और इस तरह से करते करते कराते करते हम क्या करते हैं, अपने घरों को अस्तबल बना लेते हैं। आज आप देखिए कि मोस्टली बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि ख़ास तौर पर शादियों पर जब फर्नीचर बनता है कहते थे भारी बने, वसनी फर्नीचर हो, हैवी वेट चीज़ है, क्यों कि फिर ये टूटेगा नहीं, ये ख़राब नहीं होगा। आप देखिए कि ज़िंदगी का क्या पता, और जितनी महंगी जितनी भारी नेमत उतना उसका हिसाब भी महंगा, उसका हिसाब भी उतना भारी होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी हमारी ज़िंदगी में तलब और तड़प भी ज़्यादा होगी ना। फिर याद रखिए कि कान आँख दिल, इसके बारे में भी सवाल होगा। मेरा लिए ये वो तीन चीज़ें हैं जिसको मैं और आप सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। कान क्या हैं? अल्लाह ताला सूरत मोमिनून आयत 78 में फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी अनशा लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा कलीलम मा तशकुरून। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कान आँख और दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्र अदा करते हो। क्या शुक्र है कानों का? आज तो आप देखिए जितनी मशीनें ज़्यादा बन गई, और सेलफोन की कह लीजिए कि सेलफोन के कल्चर के आम होने के साथ तो अब ये चीज़ और भी बढ़ गई। मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है यहाँ आने के बाद, वो बिलबोर्ड्स हैं। बाहर के मुल्कों में इतने बड़े बिलबोर्ड्स नहीं होते, मुकदमा कर देंगे अगर आप इतना बड़ा बिलबोर्ड लगा दें कि जो ड्राइवर की नज़र ही छीन ले और वो हादसे का शिकार हो जाए। लेकिन मैंने जो चीज़ पिछले 2-3 सालों में बहुत कसरत से देखी है वो क्या है कि सेलफोनों के इस बहुत एडवर्टाइजमेंट है। और एक एडवर्टाइजमेंट जो पिछले साल देखा था तो मेरी नज़र में, अब तो बातें ही करते जाएं, और एक है जिसमें दिखाया गया बेड पे लेटा लड़की लड़का दूसरे तरफ से, और क्या है कि अब तो सारी रात ही बातें करें। ठीक है पैकेज सस्ता है, और मैंने कई लोगों से सुना मैंने पैकेज लिया हुआ, बात कर लो 11 बजे से फ्री है, सुबह तक फ्री है। कई लोगों को मैंने रात 11 बजे तक सिर्फ इसलिए जागते देखा है कि अभी वो टाइम शुरू हो तो फिर 1 घंटे 1.5 की कॉल करें, क्योंकि पैकेज लिया हुआ है। यहाँ का पैकेज लिया हुआ है कि आपने, मैंने अपने कानों और अपनी आँखों का और अपने दिल का पैकेज लिया हुआ है। एक एक लफ्ज़ जो मेरे कानों ने सुना, और एक एक लफ्ज़ जो मेरी ज़ुबान से अदा हुआ, और एक एक ख्याल जो गुमान मेरी आपकी दिल में गुजरा, कल क़यामत के दिन उसका भी हिसाब होगा। क्या हम इतनी बातों का हिसाब दे सकते हैं? आज सुबह से लेके अभी तक हमने क्या कुछ सुना, क्या इसका हिसाब दे सकते हैं? आंखें जो देखती हैं उसका हिसाब दे सकते हैं? और अल्लाह ने ये नेमतें इसलिए दी थी कि इन्हीं को पाकर अपनी और मखलूक की खैर का जरिया बने। सुनने में कोई हरज नहीं है अगर अच्छी बातें सुने, और बोलने में कोई हरज नहीं है अगर अच्छी बातें बोले, लेकिन अगर आप और मैं अपने आप को इन चीज़ों से अल्लाह की नाफरमानी के कामों में मुलव्वस करते हुए दिखें तो फिर हिसाब ज़रूर होगा। फिर याद रखिए कि इज्जत जितनी मिली उसका हिसाब होगा, ओहदे जितने बड़े हो गए उतना हिसाब ज़्यादा है, दौलत जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना हिसाब ज़्यादा है, बीवी जितनी अच्छी मिल गई, शौहर जितना अच्छा मिल गया उसका हिसाब होगा, हत्ता कि सेहत कितनी है आपके मेरे पास उसका हिसाब होगा, और ठंडे पानी का भी हिसाब होगा। कभी आपने, मैंने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, खरीदते हुए, सर्व करते हुए, अपने किचन में रखते हुए, फ्रिज से निकालते हुए इस चीज़ को सुना कि सुम लतुसलुन्न यौम इज़िन्नैन? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़्यामत के दिन लोगों से नेमतों के सिलसिले में सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल होगा वो ये होगा कि क्या मैंने तेरे बदन को सेहत ना दी? ज़रा सी सर में, क्या कमर में, बाजू में, हाथ में दर्द हो जाए, हम उठते बैठते एक ही जुमला बोलते हैं, कितने साल से सेहतमंद में? देखिए बीमार तो हम कभी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तो सेहतमंद ही होते हैं, भूखे तो कभी सोए होंगे, पेट भर के तो रोज़ ही सोते हैं, بری خبر کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ سننے کو ملتی ہے، روز اچھی خبریں سنتے ہیں۔ فرمایا ٹھنڈے پانی سے سیر کیے جانے کا حساب ہوگا، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور جب ہم ایک گھونٹ پئیں اور باقی سارا پھینکیں۔ آج ہمارا کلچر کیا ہے؟ اور جب ضائع کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس پہ یاد رکھیے، جتنا زیادہ لائیں گے اتنا زیادہ پکائیں گے اور اتنا زیادہ ضائع کریں گے۔ جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے فنکشنز یا شادیوں میں، وہ کھانے کا ضیاں ہے، اور بھر بھر کے پلیٹیں لانے والا منظر، یعنی کبھی اتفاق ہو شادی میں جانے کو تو جو ناقابل یقین حد تک برا سین دیکھنے کو ملتا ہے، سب کھاتے پیتے گھروں کے گئے ہوتے ہیں، غریبوں کو تو بلاتا بھی کوئی نہیں ہے، ماسیاں میڈ ڈرائیور آئے بھی ہوں گے تو ان کو الگ کر دیا جائے گا، اچھا آپ کو دیتے ہیں ڈال کے۔ ہم کھاتے پیتے گھروں کے لوگ جب ہم اتنی بڑی بڑی پلیٹیں بھرتے ہیں، اور سیلڈ تو ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور جو سویٹ آتی ہے، اور وہ بھر بھر کے پلیٹیں پہلے اپنے راؤنڈ ٹیبل پہ لا کے رکھتے ہیں، گوشت کا پہاڑ بنا کر پلیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر نیچے چاولوں کی زمین بناتے ہیں، پھر اوپر روٹیوں کی کوئی تہہ جماتے ہیں، کھایا جاتا ہے اتنا؟ اور وہ جو واپس اٹھانے آتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو واپس ڈالیں، ان کو کیا پتا آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا، اور وہ پلیٹ پہ پلیٹ رکھ کے وہ سب ٹریش کرتے ہیں۔ ثم لا تسألن یوم اذن النعیم۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے مہذب ہونے کی علامت کیا ہے، کسی بھی جگہ، کسی کے گھر چلا جائے، کسی کی شادی میں چلا جائے، کسی موقع پہ، اس وقت اس کو یہ حساب رکھنا چاہیے، کیا میں اپنے گھر میں ایسا ہی کرتی؟ میں اکثر لوگوں کو جب کھانا ضائع کرتے دیکھتی ہوں تو میں سوال خود سے ہی کر سکتی ہوں ان سے، کیا کرے بندہ، کہ کیا آپ گھر میں بھی روز اتنا ہی کھانا ضائع کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو بڑی بری بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے منہ میں چلا جائے، آپ کے گھر میں اگر کچھ کھانا بچ جاتا ہے، کوشش کیجئے کہ پکے ہی اتنا جو استعمال ہو جائے، اور تھوڑا بچتا بھی ہے تو اس کو فوراً ہی، اگر آپ کے گھر میں دوبارہ وہ کھانا نہیں کھایا جاتا، گھر کے ملازموں کو تازہ ہی دے دیجئے، ایک دن تازہ دیں، پھر انشاءاللہ پچھلا ختم ہوتا رہے گا۔ مسئلہ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اس کو اب کہا چلو جاؤ کل والا سالہ نکالو، تو اب آج والے میں سے بچ گیا، تو جب شام ہوگی تو پھر آپ آج والا یا کل آپ آج والا کھلائیں گے، تو ایک دن اپڈیٹ کر لیں، آج نیت کریں فریج خالی، جو دینا تھا سب دے دیا، صدقہ کر دیا، آج جو پکا ہے، دال پکی ہے تو دال، سبزی ہے تو سبزی، دیکھیں آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں کھائے گا نا، خود بھی وہی کھائے، ان کو بھی وہی دے، ختم ہو گیا نا۔ شام کو دال پکے گی تو تھوڑی دال وہ بھی کھا لے گا، آپ بھی کھا لیں گے، ایک تو دیکھیے گا کہ اس سے دلوں میں محبت رہے گی، ان کو بھی پتا ہے باجی دال ہی کھا رہی ہے، تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے گوشت لا کے دے۔ اور اگر آپ بچے نے کھانا کھایا ہے، بچہ ہے، کچھ ہے بھی ہے، فوراً کے فوراً اس کو سمیٹ دیں، کیونکہ یہ انسان ہے۔ اور نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جس کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں تو شعور کم سے کم ہو گیا، وہ ہے وقت۔ صحت اور وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دو نعمتیں، نعمتانی مغبونن فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک نعمت ہے صحت والفراغ اور فراغت۔ آپ پر میں بتائیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، آج آپ اپنے اوپر لیجئے، میرا گمان ہے کہ آپ سب ہی کے پاس ایک ایک میڈ تو ضرور ہوگی، لڑکی، ماسی، خدمت گزار، خادم، خادمہ، الحمدللہ گھر میں کوئی بہت اتنی بھاگ دوڑ بھی نہیں، چار بچے ہوں گے، دو بیٹیاں دو بیٹے لگا لیں، ہفتے میں دو دفعہ مہمان بھی آ جاتے ہوں گے، اس کے بعد آپ کا میرا وقت کہاں جاتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کا سرکل اگر دیکھیں، مجھے تو ہمیشہ یہی خیال لگا رہتا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیوں بدلتا جا رہا ہے، اللہ نہ اچھا کھانے سے روکتا ہے، نہ اچھے گھر بنانے سے روکتا ہے، بٹ زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارا دن گھر کے ڈیکوریشن پیسز ہی صاف کرتی رہ جائیں۔ اور آپ اپنے آپ کو لے کر دیکھیے تو جتنا زیادہ گھر میں چیزیں زیادہ ہوں گی، اتنی ٹیک کیئر، اتنی مینٹیننس، اتنا اس پہ خرچہ، اتنا بجلی کا بل زیادہ، اور انہی میں سے آج ایک چیز خراب ہے تو کل دوسری خراب ہے، اتنی سٹریس زیادہ، اتنے ٹینشن زیادہ، ایسے ہی ہے نا۔ اب ہم نے اتنی بڑی نعمتوں کو پانے کے بعد کیا کیا کہ ہم اسی کی دیکھ بھال میں لگ گئے، اور ہمارے پاس اس چیز کا وقت ہی نہیں رہا جس کے لیے اللہ نے آپ کو مجھے رکھا۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب آپ اور میں اپنی زندگی کو ایک خاص رنگ میں رکھتے ہیں نا، جس میں سب رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو سب نے کیا میرے لیے بھی وہی کافی ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ جیسے حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سنی ہوگی، صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی تونگری کو فقر سے پہلے. اب آپ دیکھیے کہ جب میں اور آپ اپنی زندگی میں اس سوچ کے ساتھ حساب لیتے ہیں تو کیا ہم بامقصد وقت نہیں گزاریں گے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ کل پورا دن آج سے پیچھے وہی گزرا نا، صبح سے شام تک میں نے کیا کیا؟ آج ہم بغیر سوچے سمجھے صرف اور صرف کام کرتے رہتے ہیں. کسی سے بھی پوچھو کیا کرتی، کہتی گھر کے کام. گھر کے کام ختم کیوں نہیں ہوتے ہمارے؟ آپ کلاس میں آ جائیے، گھر کا کام، اس وقت کھانا پکانے کا وقت ہے، اس وقت ہمارا جی بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہے، آپ جی دکان پہ کھانا جانے کا وقت ہے، ہر طرح کی خدمت گار بھی گھر میں موجود ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں. کیا ہم اپنی زندگی کو مینیج کر کے اس طرح کی زندگیاں نہیں گزار سکتے کہ ہمارا کم از کم، میں زیادہ نہ بھی بات کروں نا، تو آپ دیکھیے کہ 1/3 ٹائم اپنے ایک خاص مقصد کے ساتھ جیے ہم. مثلا آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اللہ کے کلام سے بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. ابھی دو دن پہلے ایک درس تھا، فیصل آباد میں تھا غالباً یا کہاں تھا، تو میں نے اس میں وہی تین باتیں بتائی تھیں جو لاہور میں تھا، کہ تین تقاضے ہیں اللہ کے ہم سے جو مجھے آپ کو نبھانے ہیں. کچھ نہیں مانگتا اللہ ہم سے، قرآن ہم سے صرف تین باتوں کا تقاضا کرتا ہے. سب سے پہلے کہ خود رب کے بندے بن جاؤ، ایاک نعبدو، بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت، اسی میں نماز، روزہ، حج سب آ جائے گا. یعنی میں نے اللہ کا بننا، میں نے عاجز بھی رہنا ہے، میں اپنی ہستی کو پہچانتی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ گھر میں آئی میڈ کو آپ جو بھی کام کہیں وہ خوشی خوشی کرتی ہے، لیکن وہی کام اگر آپ اپنی دوست کو کہہ دیں آپ کے گھر میں آئے اور اسے کہ باتھ روم دھو دو، تو وہ مائنڈ کرے گی نا. فرق کیا ہے کہ دوست کو اپنا مقام پتہ ہے، کہے گی میں تمہاری ماسی ہوں، لیکن ماسی خوش ہوگی کہ چلو کام لگا رہے گا، باجی نے کام دیا، ورنہ باجی کہے گی جاؤ بھائی تمہاری ضرورت ہی نہیں مجھے. جب ہم اپنی ہستی کو پہچانتے ہیں نا، اس کے بعد یقین کیجئے ہماری زندگی میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ روز صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں اللہ جی بتائیے آج کیا کروں. جیسے کوئی بھی ملازم آئے تو کہتے ہیں جی باجی آج کیا کرنا ہے، پھر آپ خوشی خوشی اس کو بتاتے ہیں آج یہاں سے صاف کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ادھر چلی جائیں، ادھر چلی جائیں. جب میں اور آپ اپنے اندر عاجزی لاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے آج، جب ہم اپنے اندر خود کو بڑا سمجھ رہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہوں، یہ جو ہوں ہے نا، یہ اصل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی علامت ہے. تو پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، کیا میں اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ گئی ہوں؟ کیا میں صرف گھر کا کھانا پکانے آئی تھی؟ اور کیا میرے میاں صرف پیسے کمانے والی مشین ہے؟ اور کیا میرے بچے صرف تعلیم حاصل کرنے کے نام پہ صبح سے شام تک، مطلب کہہ لیجئے کہ اپنے وقت کو اس طرح اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بس ان کی زندگی کا مقصد صرف پڑھنا ہی پڑھانا ہے؟ یہ ایک دم نہیں چینج آتا. آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف جو تھے، یا صحابیات کی بات کر لیں، اپنے بچوں کو شروع سے کیا سبق دیتی تھی کہ بیٹا تم نے اسلام کے لیے جینا ہے. آج ہم دعائیں تو یہ کرتواتے اور کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے لیے چن لے، اے اللہ تمہارے بچوں سے تو راضی ہو جا. ہم مانگتے ہیں، ہمیں مانگنا بھی چاہیے، لیکن کیا واقعی آپ کی میری زندگی کے اندر یہ طریقہ بھی ہے کہ ہمارے بچے ایسے بن سکے؟ مثلا میں نے ایک بچے کو دعا دی کہ اللہ اس کو امام کعبہ بنانا. کیا ماں اور اس کے بچے کے ارد گرد والوں کے حالات اور کوششیں ہیں اس کو امام کعبہ بنانے کے؟ وہ اس کو بھیج رہے ہیں کسی ایسے اسکول میں جہاں ہو سکتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ اور ہی زیادہ ویسٹرنائز ہو جائے. ٹھیک ہے، قاری صاحب ہیں جو آ کے شام کو سپارہ پڑھاتے ہیں، یا اسکائپ کی کلاس کے تھری وہ اس کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا امام کعبہ بنانے والے رستے پہ بچہ چڑھا ہوا؟ آپ لاہور کی روڈ پہ چڑھے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ لاہور پہنچا دے. یعنی آج کا جو ایک بہت بگ پرابلم میں محسوس کرتی ہوں کہ ہماری سوچ اسلامی نہیں رہی، باوجود اس کے کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم روزے رکھتے ہیں. یعنی ہمارا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ بول بول کے بتا رہا ہے کہ دین صرف ایک ریچول ہے. آج یہ شاید چوتھی پانچویں جگہ پہ میں اسی ٹرپ میں یہ جملہ بول رہی ہوں اور آپ کی محبت میں بول رہی ہوں. ہمارے ہاں بھی نیکی کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے کہ یہ پانچ وقت کا نمازی ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یہ حج کرتا ہے، یہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، یہ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں. یہ پیک ہے، یہ پرائم نیکی ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں. جو کہ قرآن کا دوسرا تقاضا ہمیں دیتا ہے. پہلا کہ تم خود اللہ کے بن جاؤ, اپنی اصلاح کرو. پھر دوسرا آتا ہے کہ وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. یہ ہے اصل میں میتھڈولوجی. آپ کے میرے اس وقت کا بہترین مصرف کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں, اور اس میں سب سے پہلے اپنے گھر کے بچے, آپ کا شوہر, آپ کی ماسیاں, آپ کی میڈس, آپ کے مالی بابا. اور میں اکثر یہ بات سب سے کہتی ہوں یہاں آ کر کہ دیکھیں آپ خوش قسمت ہیں, 99% آپ کی آبادی مسلمز کی ہے. آپ سے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا حساب بس 1% ہوگا, مثال ہے, کیونکہ آپ نے شاید بہت دن تک کبھی کسی نان مسلم کو ادھر دیکھا ہی نہیں. بہت ہوا تو کسی کے گھر میں صفائی کرتی ہوگی, کوئی میڈ, کوئی کچھ ہوگی, بس آپ اس کے مکلف ہیں. بٹ باہر کے رہنے والوں کے لیے, جیسے اب ہم, میں خود باہر رہتی ہوں, تو یہ سوال ہمیں سونے نہیں دیتا کہ ہم یہاں رہنے کا اللہ کو عذر کیا دیں گے. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹی ہیں, گلی سے باہر, گھر سے باہر نکلے, چاروں طرف آپ کے پاس اپرچونیٹیز اور مواقع ہیں. آپ سب اس لحاظ سے خوش قسمت ہے, کیونکہ دیکھیے مذہب چھوڑ کے دوسری طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے, راستے میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں, ایسی بی سیوں کہانی ہیں کہ ایک بس کلمہ زبان پہ آنے کو مچل رہا ہے, دل مسلمان ہو چکے لیکن زبان پہ کیوں نہیں آ رہا, کہ پھر شوہر سے ان کو چھوڑنا پڑے گا. خاندان برادری آسان کام تو نہیں ہے. آپ کو کوئی مجھے کہہ دے کہ اپنے شوہر کو اور اپنے خاندان کو چھوڑ دیں, تو یہ سب سے بڑی قربانی ہے جو اللہ کے نبی سمیت صحابہ نے 13 سال مکہ میں جہاد کرنے کے, محنت کرنے کے بعد دی. یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اپنوں کو چھوڑنا. لیکن آپ کا میرا یہاں رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے, بہت آسان ہے یہ کام. غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں گے, مسلم کو قرآن کی دعوت دیں گے. سیدھی سی بات ہے, آپ نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی نہیں, قرآن قبول کرنے کی دعوت دینی ہے. کیا یہ مشکل کام ہے؟ آپ کی میری زندگی کا بڑا مصرف اس وقت اس کوشش میں گزرنا چاہیے کہ ہم اس قرآن کو لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں, ان کی زندگیوں میں اس سے خیر آئے. یہ قرآن اللہ کا انعام ہے, یہ تحفہ ہے. جو پڑھنا نہیں جانتا اس کو پڑھنا سکھائیں, جس کو سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھائیں, اور جو پڑھ لکھ کے سب کچھ اپنی زندگی کا نقشہ دوسروں کے مطابق چلا رہا ہے, اس کو اس کی طرف لے کر چلیں, اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. الحمدللہ کوششیں ہیں, لیکن یاد رکھیں اس کے لیے علم ہے. آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, کیا میں نے اپنی زندگی کو حقیقت میں جس بڑے کام کے لیے بھیجی گئی تھی وہ کر لیا؟ لیکن آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں, آپ کراچی جاتے ہیں بہت بڑے کام کے لیے, آپ کے ہسبینڈ کی مثال ہے چلیں, کوئی بہت ہی اہم ایشو ہے, وہ کرنے گئے. اب وہ کرنے گئے نا, تو ساتھ 2-3 چھوٹے موٹے کام اور بھی کرا ہے. آپ نے کہا میرے لیے وہاں سے, مثال ہے کہ کوئی چیز لے آئیے جو یہاں سے نہیں ملتی, کہیں گے میں لے آؤں گا. وہاں گئے تو وہ کہتے ہیں چلے آیا ہوں میں سمندر بھی دیکھ لوں, 2-4 کام کر لیں. لیکن کیا وہ جس کام کے لیے گئے تھے اس کو چھوڑ کے یہ کام کریں تو عقل مندی ہوگی؟ جو زندگی کا مقصد ہے وہ نہیں ہم سمجھ پا رہے. ہماری بھگ دوڑ, ہماری ہر طرف نفسی, ریسورسز اتنے, نعمتیں اتنی, گاڑیاں اتنی, گھر اتنے بڑے, اولادیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, کب ہماری زندگی میں یہ روز ایشو, یہ مسئلہ, یہ پرابلم ڈسکس ہوتا ہے کہ کیسے اپنے بھائیوں کو دین کی طرف لاؤں, کیسے اپنی بہن کے گھر میں دین لاؤں, کیسے اپنے ملازموں کو دین پہ لاؤں, کیسے اپنی گلی والوں کو قرآن سے جوڑوں, کیسے اس معاشرے کو دین پہ لاؤں, کیسے اپنی خالاؤں, پھوپھیوں, ممانیوں, چچیوں, جو رشتوں کی ڈوریوں میں, اگر میں اور آپ صرف اپنے ارد گرد سے شروع کر کے دور دور تک تڑپنا شروع کر دینا, تو ہمارے خاندانوں میں ایک بگ چینج آ چکا ہوتا. آتا کیوں نہیں ہے؟ تڑپتے بھی ہوں گے, میں نہیں کہتی آپ تڑپنے والے ہی ہیں سارے, مجھے یقین ہے, لیکن پھر چینج کیوں نہیں آتا؟ اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہم ان کو اچھی بات کی دعوت تو دیتے, دعائیں بھی کرتے ہیں, پر غلط چیز کا ساتھ نہیں چھوڑتے. بات سمجھیے گا, بہت کڑوی بات کہنے لگی ابھی, بلکہ مجھے کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس موضوع پہ بات کیجیے. ہم غلط کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اس کو اندر شامل ہونا فرض سمجھتے ہیں. مثلا مثال لے لیجیے, کوئی بھی دعوت, کوئی بھی ایسا کام اللہ کی نافرمانی کا کام ہے, طریقہ ہی فرق ہے. مثال چلیے, النکاح من سنتی, شادی سنت ہے, اللہ کے نبی نے فرما دیا. اور شادی کی سنت کیا ہے؟ کہ اس میں مولوی صاحب آتے ہیں, لڑکی کا باپ اور لڑکا, ان دونوں کے بیچ میں ایجاب و قبول ہوتا ہے, سب کو ہی پتہ ہے نا, دیندار طریقہ, مذہبی چیز ہے نا. ان دو بولوں کے بولے بغیر کیا کوئی بھی لبرل سے لبرل باپ بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دے گا کسی مرد کے ہاتھ میں؟ نہیں دے گا. اب ایک مذہبی چیز کو ہم غیر مذہبی طریقے سے کیسے کریں؟ دیکھیں چھوٹی سی مثال دوں گی, ہل جائیں گے. کبھی آپ کسی کو میوزک کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا سن سکتے ہیں؟ کوئی نماز پڑھنے بیٹھے اور ساتھ میوزک پلے کر لے، نہیں کرتے نا؟ تو نماز اور قرآن کس نے سکھایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی صورت میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. بات سمجھ گئے؟ جب رسول نے ہی نماز سکھائی، رسول نے قرآن سکھایا، رسول نے ہی شادی سکھائی، رسول نے ہی مرنے پہ کیا کرنا ہے، تو پھر ہماری شادی آج اتنی غیر اسلامی کیوں ہو گئی؟ اور مسئلہ ان لوگوں کا جو آپ جیسے، جن میں شعور آتا ہے، جو قرآن کلاسز میں جاتے ہیں، جو کچھ لیکچر سننے لگ جاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ یہ میں نے آج جواب دینا ہے آپ کو. بات سمجھ گئے؟ دو طرح کے مسلمان ہیں آج ہمارے معاشرے میں. ایک ابھی بڑی دور ہیں، ابھی ان کے دین تک یا ان کے اصل قرآن کی روح تک پہنچنے میں کافی مائل اسٹون ہے. کہہ لے ابھی پنڈی سے چلے میں لاہور آنے میں بھی 4-5 گھنٹے ہیں. اب ان کے لیے تو دعا کریں، کوششیں کریں، تڑپیں، ان کے لیے دین کو خوبصورت بنائیں، ان کے گھر تک پہنچائیں. اور مجھے لگتا ہے جو کام ہم نے نہیں کرنا نا، اللہ نے سائنس کے ذریعے کرا لینا. جیسے جس دن سے آئی ہوں، ہر درس میں جو بات میں لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم واٹس ایپ کے تھرو سنتے ہیں فلاں کوئی کسی، اور مجھے جتنے میسیجز اس پاکستان کے ٹرپ میں باہر سے اپنے اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں اور آتے. وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بےچارے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں، جائیں میری ماں، جائیں پھپھو، آپ جائیں، کسی کی پھپھو آتی ہے، کسی کی ممانی، کوئی بہن، کوئی، اور شوق سے آتے ہیں کہ جس درس بھی سنا ہے اور بتائیے گا ہم فلاں کے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے نا. یعنی ہمارے وہ رشتہ دار جن کو بھی قرآن کا ٹیسٹ نہیں لگا، جن کی زندگی میں ابھی یہ طلب نہیں جاگی، اس کے لیے تو آپ نے میں نے طلب جگانی ہے. وہ نہیں آتے، آپ بھیجیے، آپ ان تک کسی خوبصورت طریقے سے قرآن کا پیغام پہنچا دیں. ٹھیک ہے، آنے لگ جائیں گے. ایک دفعہ سنیں، ابھی پچھلے ہفتے میں ایک سسٹر سے ملاقات ہوئی، پہلے مجھے خود لاہور میں ایک درس میں ملنے آئیں، فیصل آباد سے وہ آئیں تھیں، ظاہر ہے کہ سفر کر کے آئیں اور اپنے پروفیشن کی ٹریڈیشنل ڈاکٹر تھیں. کہنے لگی آج میں زندگی میں پہلی بار کسی درس کی نیت سے گھر سے نکلی ہوں، نہ درس، نہ درس کا بچہ، نہ ہمارے گھروں کے ماحول ایسے تھے، اور اٹھتے ہی پیدا ہوتے ہی یعنی پڑھنا پڑھانا یہ تھا. کسی ایک ساتھی کی وجہ سے واٹس ایپ کے کسی گروپ میں جوائن ہو گئی. کہتی ہیں وہ دن اور آج کا دن، 2-3 سال کا یہ سفر ہے اور چینج زندگی میں آیا. خود بتاتے ہیں لوگ، سلیو لیس سے بازو لمبے ہو گئے، کیو لاٹس سی ٹخنے کور ہو گئے، ذرا وہ ہوئے تو قمیضیں ذرا چھوٹی سے لمبی ہو گئی ہیں. وہ مجھے کہنے لگی، جب میں سے بات کر رہی تھی، کہنے لگی میں جب سے ریلیجس ہوئی ہوں تو میرے لوگ یہ ہنستے ہیں. تو میں ہنس کے ان کو کہہ رہی تھی مجھے تو اب ابھی بھی ریلیجس نہیں لگ رہی، لیکن وہ ان کے سٹیپس کے اعتبار سے ریئلی ایک بہت بگ مائل اسٹون ہے نا. اور اس طرح کی چند باتیں تھیں. ایسے لاکھوں لوگ آپ کے اس ملک میں موجود ہیں، آپ کے نیبر میں، ادھر ادھر. اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کسی کے گھروں میں نہیں جاتے. آپ کسی کے گھر جانا ہو پہلے اجازت لو، پوچھو، بتاؤ، یعنی وہ بے تکلفی ختم ہو گئی ہے. تو وہ لوگ جن کی زندگی میں ابھی دین نہیں آیا، وہ کیا ہیں؟ میں ایک مثال دے دیتی ہوں. سورۃ توبہ میں اللہ نے بڑے پیار سے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ابھی نئے نئے ہجرتیں کر کے آ رہے تھے مدینہ کے لوگوں کے پاس. مدینہ کے لوگ کیا تھے؟ انصار. گھر بار مال چھوڑ کر آنے والے کون تھے؟ مہاجر. وہ اس دور کے مہاجر اور انصار تھے جن کو اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی بھائی بنوایا تھا. آج کے دور کے مہاجر وہ ہیں جو ایسا طرز زندگی، جو ایسا لائف سٹائل چھوڑ چھوڑ کر دین کی طرف اب آ رہے ہیں. ابھی ان کو عادت نہیں ہے، وہ ان کو بڑی محبتیں یاد آئیں گی، وہ بھی یہاں آ کر بڑے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ اگر ہم اسٹیبلشڈ ہیں 5-7-8 سال 10 سال، جو شروع سے اللہ کے حکم سے گھر میں دین تھا، آپ انصار بنیے، وہ مہاجر ہیں. اپنی دوستیں، اپنی کولیگز، اپنے ساتھی، ایسے لوگوں کو قریب ہو کر ملیں، ان سے رابطے کریں. ایک دفعہ وہ آپ کے کہنے پہ آ جائیں گے، یقین کریں ان میں آپ سے بھی زیادہ خیر ہوگی. تو یہ تو ہیں نیو کمرز.